بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں یہ مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں ماحول کا، معاشرے کا، نفس کا، شیطان کا، خواہشات کا تقاضا چھوڑ کر ہمارے حکم پہ چلتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا ہم یہ کرتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم پھر اسے ضرور اپنے راستے پہ لے آتے ہیں. تو یہ محنت کرتے ہیں اور یہ مجاہدہ کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ماحول، وقت، زمانہ، نفس، خواہشات ان کے تقاضوں کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے تقاضے اور حکم پہ عمل کرتا ہے. بڑی محنت کا کام ہے، بڑی مشقت کی بات ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی کا وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. حکیم الامت اس کا ترجمہ فرماتے ہیں ہم ان کے ہاتھ پکڑ کے لے کے چلیں گے، سبحان اللہ، ہم ان کا ہاتھ پکڑ کے لے چلیں گے. یعنی پھر اللہ کی مدد ایسے ساتھ ہوتی ہے کہ اللہ ہاتھ پکڑ کے صراط مستقیم پہ چلاتے ہیں، لیکن کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کچھ نفس اور خواہشات کے خلاف کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی ہمت کر کے ایسا کرے گا پھر آسانیاں ہوں گی. اس وقت ہم نے یہ سوچ لیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم نے پہلے سے سوچ لیا ہوتا ہے، یہ غلط کام بھی چھوڑ دیا، یہ بھی چھوڑ دیا، یہ بھی، لیکن یہ تو نہیں چھوڑ سکتا. چلو اس حکم پر بھی آ گئے، اس حکم پر بھی آ گئے، لیکن یہ حکم پورا کرنا تو بہت مشکل ہے، ہم نے پہلے سے طے کیا ہوتا ہے، عزم ہی نہیں کرتے، ہمت ہی نہیں کرتے. حالانکہ عزم کرنے میں اور کوشش کرنے میں کیا فرق، کیا حرج ہے؟ اگر آدمی کر لے اور پھر اللہ پہ چھوڑے نا، ہم نے تھوڑی کرنا ہے، ہم نے تو اپنی سی کوشش کرنی ہے، آسانیاں تو اللہ نے پیدا کرنی ہے نا. اب کتنا غلط ماحول ہوتا ہے، دودھ کا وہاں خون بھی ہوتا ہے، گوبر بھی ہوتی ہے، گند بھی ہوتا ہے، لیکن اپنی قدرت سے اللہ آپ کو تھنوں سے دودھ کیسا پلاتا ہے؟ نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ رنگ بدلتا ہے، صاف ستھرا پلاتا ہے. تو اس کی قدرت ہے نا، اس کی قدرت. آپ گائیں کاٹیں تو کہاں سے کہیں دودھ نظر آئے گا اندر؟ اس کی قدرت تو بہت بڑی ہے. تو محنت اور مجاہدہ اگر کوئی اللہ کی خاطر کرے گا، اللہ کے حکموں پہ آنے کے لیے کرے گا محنت مجاہدہ، تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ ہم ان کے ہاتھ پکڑ کے لے چلیں گے، ان کے ہاتھ پکڑ کے لے کے چلیں گے. بتائیے جس کا ہاتھ اللہ پکڑ لے، یہ نہیں کہ دور سے دکھا دیا کہ یہ راستہ ہے، بلکہ فرمایا ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر چلیں گے، لیکن ذرا کوئی قدم تو بڑھائے، ذرا کوئی عزم تو کرے، ذرا کوئی ایک مرتبہ اپنے نفس کے مقابلے میں ڈٹے تو صحیح، پھر دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. ہم ہمت نہیں کرتے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نفس پر بہت بھاری گزرتی ہیں. چل تو وہی ہے نا, کچھ عبادات تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان پہ آنا آسان ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزیں معاملات معاشرت کی ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں ہے ہی نا, کہیں ایک حکم پورا ہو رہا ہے تو دو نہیں ہو رہے, کہیں عبادات ہیں تو معاملات ٹھیک نہیں, کہیں عقائد ہیں تو اخلاق ٹھیک نہیں, کہیں چار حکم پورا ہو رہا ہے تو دس چھوٹ رہے. جس میں کوئی مفادات پہ زد نہیں پڑتی اور جس پر نفس سے کوئی ناگواری نہیں گزرتی وہ حکم تو پورا کر لیتا ہے, اور جہاں تھوڑا سا نفس پر مجاہدہ ہے, کوئی جذبہ ٹوٹتا ہے, کوئی خواہش قربان کرنی پڑتی ہے, کچھ مفادات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے, مسلمان اس کی ہمت نہیں کرتا. دیکھیے بھائی, یہ 100% یقینی بات ہے, سلامتی کا راستہ, سلامتی کا راستہ اور عافیت کا راستہ صرف اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں ہے. جسے دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ دیں کہ سلامتی اور عافیت کا راستہ صرف ایک ہے, وہ کیا؟ پرہیزگاری اور تقوی کا راستہ. جس کی زندگی میں پرہیزگاری نہیں, سمجھیے کہ اس نے اپنے آپ کو سلامتی سے دور کر دیا. اس نے اپنی عافیت کو خطرے میں ڈال دیا, اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا, ہر نافرمانی کے پیچھے اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی. یہ بات طے ہے, سلامتی کا راستہ, عافیت کا راستہ صرف پرہیزگاری میں. بس اگر آپ کو کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ گناہوں کے اندر بھی بڑی سلامتی میں ہے, صرف ہماری نہ سمجھیے اور صرف ہماری جہالت ہے. کبھی گناہوں کی زندگی میں سلامتی ہو ہی نہیں سکتی, آپ نے صرف اس کو بنگلے میں رہتے دیکھا ہے, آپ نے صرف اسے بڑی گاڑی میں سوار ہوتے دیکھا ہے, آپ نے اسے صرف قیمتی گھڑی پہنے دیکھا ہے, آپ نے صرف اسے بڑھیا لباس دیکھا ہے, آپ نے صرف اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر دیکھے ہیں, آپ نے اس کی دل کی آگ نہیں دیکھی, بے سکونی کی, بے چینی کی وہ آپ نے نہیں دیکھی. وہ آپ کو صرف قرآن دکھاتا ہے اور قرآن کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ, میں نے اس کی زندگی تلخ کر دی ہے. لیکن وہ نظر آپ کی وہاں نہیں نا, آپ نے صرف اسے گھڑی دیکھ لی, گاڑی دیکھ لی, کوٹھی دیکھ لی, بڑا کاروبار دیکھ لیا, عہدہ منصب دیکھ لیا, یہ آپ کی آنکھیں دیکھ لی اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ گناہوں کے ساتھ بھی سلامتی ہے. یہ آپ کا دھوکہ ہے, یہ غلط فہمی ہے, یہ نہ سمجھیے. تو قرآن کی نظر سے دیکھیے تو آپ کو ملے گا, روئے زمین میں کوئی آدمی بھی پرہیزگاری کے بغیر سلامتی کی زندگی نہیں گزار سکتا. پرہیزگار آدمی کی زندگی کے اندر بھی آزمائش آتی ہے, بیماری آتی, تکلیف آتی ہے, لیکن ہم اس کی ایک مثال دیتے ہیں. اگر آپ گھڑی کو پانی میں ڈال دیں اور اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے پانی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ واٹر پروف ہے, اندر پانی نہیں جاتا. ایسی پرہیزگاری کی برکت کیا ہوتی ہے کہ دائیں بائیں اس کی زندگی میں ازمائشی بھی ہوں گی لیکن اس کا دل غم پروف ہوگا. یہاں بے چینی اور بے سکونی کی آگ نہیں جلے گی. یا اندر وہ خوش ہوگا, مطمئن ہوگا. بہت فرمائے لگے کہ دیکھو بھائی, اللہ کے راستے پہ آنے کے لیے مجاہدہ کرو, مشقت کرو. کچھ حکم تو ایسے ہیں جس کے لیے کوئی مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن دین کی کچھ زندگی ایسی ہے, معاملات کی, معاشرت کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی اور بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں, معاشرے کے خلاف چلنا پڑتا ہے, نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے, خواہشات کے خلاف چلنا پڑتا ہے. یہ بڑا مجاہدہ ہے, اور جو شخص یہ مجاہدہ کرے گا اللہ کا وعدہ ہے پھر لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا, ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے لے چلیں گے. لہذا مجاہدہ اسی کا نام ہے. ایک مرتبہ آدمی ٹوٹ کر ارادہ کر لے کہ یہ کام نہیں کروں گا, دل پہ آرے چل جائیں, خواہشات پامال ہو جائیں, دل و دماغ پر قیامت گزر جائے, لیکن میں نے بد نظری نہیں کرنی, میں نے غیر محرم سے رابطہ نہیں رکھنا, میں نے یہ حرام اپنے گھر میں نہیں قبول کرنا, میرے گھر میں یہ ناجائز کام نہیں ہو سکتا, میرے لیے میں کسی کا حق نہیں پامال کر سکتا. اب ظاہر ہے دل و دماغ پہ تو قیامت برپا ہو جائے گی. خواہشات پامال ہو رہی ہوں گی تو دل پہ تو آرے چلتے, آسان نہیں. آسان نہیں, لیکن یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا. جس دن نفس کے سامنے ڈٹ گیا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اس دن سے ہمارا محبوب ہو گیا, اب ہم خود اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے راستے پہ لے چلیں گے. اس دن یہ ڈٹ گیا, ہم ہمت نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں زمانے کو بھی ناراض کریں گے پھر ہمارا کون ہوگا, سبھی دور ہو جائیں گے پھر ہمارا کون ہوگا. یہ تو خیال ہی نہیں ہوتا نا کہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گا. یہ مجھے ہے فرمایا اصلاح, تصوف, اس کا حاصل کیا ہے, یاد رکھنے کی بات ہے. فرمایا وہ ذرا سی بات جو حاصل تصوف ہے یہ ہے کہ جب دل میں کسی اطاعت کرنے میں, کسی حکم کے پورا کرنے میں سستی پیدا ہو تو اس سستی کا مقابلہ کرے اور اس طاعت کو کرے بس, اور جس گناہ سے بچنے میں دل سستی کرے اس سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے. یہ ہے اصلاح, یہ ہے حاصل تصوف, یہ ہے اصلاحی تعلق کا حاصل کہ کسی حکم کے پورا کرنے میں سستی ہو رہی ہے, کسی گناہ سے بچنے میں سستی ہو رہی ہے. اب ہمت سے کام لے, یہ حکم پورا کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے اس گناہ سے بچنا ہے. اگر کسی کو یہ چیز مل گئی تو بس, یہ تو اصلاح ہے, اسی سے ایمان بڑھے گا, اسی سے اللہ سے تعلق بڑھے گا, اسی سے اللہ سے محبت بڑھے گی, اسی سے آدمی ترقی کرے گا. ہم وظیفے پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جب حکم کی باری آتی ہے سستی ہے تو ہم بھی سست, گناہ کا موقع آتا ہے خواہشات پھر بھاری ہو جاتی, غالب آ جاتی, پھر کر گٹتا ہے. زبان سے غیبت تو کر لی, ارے میاں رک جاؤ نا, نظریں جھکا لو نا، یہی تو موقع ہے. اس سے جو چیز بنے گی نا وہ ہزاروں وظائف سے نہیں بنے گی، کہ جب اللہ کے حکم پورا کرنے میں سستی ہو رہی ہے تو ہمت کر کے پورا کرو، گناہ سے بچنے میں سستی ہو رہی ہے آنکھ نہیں جھک رہی، ہمت کرے نہیں نظر اٹھانی. فیس بک ہے، واٹس اپ ہے، تصویریں آ رہی ہیں، ہمت کر رہا ہے نظر نہیں اٹھانی، دیکھنا نہیں ہے غیر محرم کو، اپنی نظر گندی نہیں کرنی. آرے چلیں گے دل پہ، آرے چلیں گے دل و دماغ پہ، قیامت برپا ہوگی. یہ ہے حاصل تصور، یہ ہے اصلاح. اس سے ایمان بنتا ہے، اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اس سے اللہ سے تعلق بنتا ہے. سستی ہو رہی، جماعت چلی گئی تو چلی گئی، تو یہ تھوڑی ابھی کچھ نہیں ہوگا. کیوں جماعت جائے؟ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. سستی ہو رہی ہے تو یہ بھی سست ہو گیا. پر فرمان لگے حاصل اصلاح اور تصوف یہ ہے کہ جب دل میں کسی اطاعت کرنے میں سستی پیدا ہو تو اس سستی کا مقابلہ کریں. سستی کا علاج چستی، اور جب گناہ سے بچنے میں دل میں سستی ہو رہی ہے تو سستی کا مقابلہ کر کے اس سے بچے. بھائی اسی سے اللہ سے تعلق میں ترقی ہوتی، اسی سے ایمان میں ترقی ہوتی. ایمان کیسے بڑھے گا؟ اصلاح سے کب فائدہ ہوگا؟ اصلاحی تعلق سے کب فائدہ ہوگا؟ جب یہ نسخہ استعمال کرے گا. یہ نہیں کہ تسبیحات پڑھ رہا ہے، غیبت کا جی چاہ تو غیبت کر لی، بد نظری کا وقت آیا تو بد نظری کر لی، غیبت سننے کا وقت آیا تو غیبت سن لی، نماز کا وقت ٹال دیا، کوئی فرق نہیں ہوگا. 40 سال بھی بیٹھا رہے کچھ نہیں ہونا. تعلق اس سے بنے گا، ایمان اس سے بنتا ہے. اس سے اللہ سے تعلق میں ترقی ہوتی ہے. جس شخص کو یہ بات حاصل ہو جائے اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ، جس کو یہ حاصل ہو گئی نا اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. لہذا نفسانی خواہشات پر آرے چلا چلا کر اور تھوڑے مار مار کر جب اس کو کچل دو گے اور نفس کچلنے کے نتیجے میں اللہ جل شانہ کی پھر انوارات کا مستحق بنے گا. جب اس کی خواہشات پہ آرے چلاؤ گے اور جب یہ کچلے گئے اس کی خواہشات، تو پھر اس قابل بنے گا کہ اس پہ اللہ کی طرف سے انوارات آئے، اللہ کی طرف سے تجلیات آئے. تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورت کے فرائض میں داخل ہے کہ اس کے دل میں شوہر کے پیسے کا درد ہو. اس کے دل میں شوہر کے پیسے کا درد ہو، شوہر کا پیسہ غلط جگہ پر بلا وجہ خرچ نہ ہو، فضول خرچی میں اس کا پیسہ ضائع نہ ہو. یہ چیز عورت کے فرائض میں داخل ہے. یہ نہ ہو کہ شوہر کا پیسہ دل کھول کر خرچ کیا جا رہا ہے یا گھر کی نوکرانیوں پہ چھوڑ دیا گیا ہے، وہ جس طرح چاہے چاہ رہی ہیں کر رہی ہیں. اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو یہ فرائض میں کوتاہی کر رہی ہے. اسے درد ہو شوہر کا پیسہ، اسے فکر ہو یہ فضولیات میں خرچ نہ ہو، بیکار ضائع نہ ہو، اسراف نہ ہو. بڑی محنت سے کمایا ہے اس نے، خون پسینہ لگایا ہے اس نے، اس نے اس کے لیے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، اب وہ اس پیسے کو بہت احتیاط سے استعمال کرتی ہے. یہی سلیقہ مند عورت ہے، اور یہی عورت اپنے مرد کی فرائض پہ عمل پیرا ہے. عورت محافظ ہوتی ہے شوہر کی عزت کی، شوہر کی آبرو کی، شوہر کی اولاد کی، شوہر کے مال کی محافظ ہوتی ہے. اسے درد ہوتا ہے ان چیزوں کا. اچھا اولاد کا درد تو ہوتا ہی ہے، عام طور پہ اولاد کا درد تو ہوتا ہی ہے، مال کا درد کتنا ہوتا ہے یہ ذرا مشکل کام ہے. یہ اہم چیز ہے، درد ہونا چاہیے. آپ کہیں گے ہمارے ہاں تو درد نہیں ہے، تو بھائی ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ماحولوں میں لے کے آئیں. جب اللہ کا ڈر ہوگا، خوف خدا ہوگا، دین سیکھیں گے، دین پڑھیں گے، آخرت کے محاسبے کی فکر آئے گی، تبھی یہ صفات آئیں گی نا. آئیں گے کیسے؟ یہ بھی تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جہاں شوہر کی یہ ذمہ داری ہے، انہیں کھانا کھلانا، انہیں کپڑے پہنانا، انہیں گھر دینا، وہاں شوہر کا یہ بھی فریضہ ہے انہیں تربیت کا دینی ماحول دینا. یہ ذمہ داری ہے. جب وہ اللہ والی نہیں بنیں گی اور جب اللہ کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گی تو بتائیے پھر اوروں کا حقوق کا کیا خیال رکھیں گی؟ اوروں کے حقوق کا کیا خیال رکھیں گی؟ اتھانوی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے لیے اصلاح نفس کا عمل اتنا آسان کر دیا کہ ورنہ پہلے زمانے میں صوفیہ اکرام خدا جانے کیا کیا ریاضتیں کرتے تھے. صوفیہ اکرام کیا لنگر ہوا کرتے تھے، اس لنگر کے اندر شوربہ بنتا تھا. خانقاہ میں جو مریدین ہوا کرتے تھے ان کو یہ حکم ہوتا تھا کہ جس کے پاس ایک پیالہ شوربے کا آوے وہ اس شوربے کا ایک پیالہ پانی ملاوے اور پھر کھائے تاکہ نفس کو لذت گیری کی قید سے آزاد کیا جائے. اس کے علاوہ ان سے فاقے بھی کرائے جاتے تھے، لیکن وہ زمانہ اور تھا اور آج کا زمانہ اور ہے. جیسے طب کے اندر زمانے کے بدلنے سے علاج کے طریقے بدل جاتے ہیں، اسی طرح حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے ہمارے زمانے کے لحاظ سے ہمارے مزاجوں کا لحاظ رکھتے ہوئے نسخے تجویز کیے. تقلیل طعام کا نسخہ ہمارے لیے تجویز کر گئے جس سے تقلیل طعام کا منشا حاصل ہو جائے گا. یہ نہیں کہ نعمت ملے تو اسے خراب کر دو، بس اتنا کافی ہے اصلاح کے لیے کہ ہر چیز کو ضرورت کے مطابق خرچ کرو، کھانے کے اندر بھی اسراف نہ ہو، پہننے کے اندر بھی اسراف نہ ہو، پینے کے اندر بھی اسراف نہ ہو، رہنے کے اندر بھی اسراف نہ ہو. اتنا بھی کر لو بڑی بات، اب پیٹ بھرا ہوا ہے پھر بھی کھایا جا رہا ہے اور ہر وقت کھانے ہی کی فکر ہے. تو میاں جیسا آ جائے کھا لو نا، اچھا مل جائے اللہ کا شکر ادا کرو، جیسا آیا پھیلو. اب یہ نہیں کہ ایسا ملے گا تو کھاؤں گا، ایسا ہوگا تو پہنوں گا، اس اسٹیٹس کا جوتا ہوگا تو لوں گا، ایسی سواری ہوگی تو سوار ہوں گا. یہ بیماری ہے. اچھا مل گیا اللہ کا شکر ادا کر، جیسا مل گیا سبحان اللہ. یہ چیزوں کی فکر سوار نہ ہو، ان کو اپنے حدود میں رکھنا یہی بہتر ہے. بچوں کو مارنے کا طریقہ خیال کرنا، بھائی قانون بھی پاس ہو گیا. حضرت فرمایا کرتے تھے، ایک عجیب نسخہ بتایا فرماتے تھے، جب کبھی اولاد کو مارنے کی ضرورت محسوس ہو یا اس پر غصے کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو جس وقت غصہ آ رہا ہو اس وقت ہرگز نہ مارو، اس لیے کہ تم حدود کا خیال نہیں رکھو. جب غصے میں مارو گے تو حدود کا خیال نہیں رکھو. پھر تم اپنی نفسانی جذبے سے مارو گے، غصے کی حالت میں نہ مارو، بلکہ بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اس وقت مصنوعی غصہ پیدا کر کے پھر مار لو، اس لیے کہ جس وقت طبیعی غصے کے وقت اگر مارو گے یا غصہ کرو گے حد پر قائم نہیں رہو گے بلکہ حد سے تجاوز کر جاؤ گے، اور چونکہ ضرورتاً مارنا اس لیے مصنوعی غصہ پیدا کر کے پھر مار لو تاکہ اصل مقصد بھی حاصل ہو جائے اور حد سے گزرنا بھی نہ پڑے۔ فرمایا کرتے تھے میں نے ساری عمر اس پہ عمل کیا، طبیعی غصے کے وقت نہ کسی کو مارا نہ ڈانٹا، پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اسے بلا کر مصنوعی قسم کا غصہ پیدا کر کے مقصد حاصل کر لیتا، حدود سے تجاوز نہ کرتا، کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان اکثر و بیشتر حد پہ قائم نہیں رہتا۔ عورتیں بچوں کو غصے میں مار دیتی، بہت غصہ آ رہا ہوتا غصے میں مار رہی ہوتی ہے، اور معصوم بچوں کو مار رہی ہوتی ہے، خوب مار رہی ہوتی ہے، گناہ ملے گا، ایسے مارنے پہ گناہ ملے گا۔ تربیت کے طور پہ تنبیہ کرنی ہے نا، مارنا ہے نا، اس کو مصنوعی بناؤ تاکہ کتنے درجے کا مارنا ہے، کتنی سزا دینی ہے، بس اوقات ہمیشہ میٹھی گولیوں سے علاج نہیں ہوتا، انجیکشن بھی لگاتے ہیں لیکن ظاہر ہے انجیکشن لگانے والا اپنی صحیح حالت میں ہوتا ہے نا، وہ ضرورت ہے۔ ایسی باپ کی تنبیہ، باپ کا غصہ، باپ کی سزا، ظاہر ہے وہ اصلاح کے لیے، لیکن وہ غصے کی حالت میں نہ ہو، مصنوعی ہو۔ آج کا حال کیا ہے، دیکھو میری بات سنو، جب اللہ کی عظمت احترام دل سے نکلتا ہے نا، اللہ کی عظمت اور احترام دل سے نکلتا ہے تو پھر اللہ کے فیصلے بھی اچھے نہیں لگتے، شکوے شکایت پیدا ہوتی۔ تو جب باپ کی عظمت اور احترام دل سے نکلتا ہے تو باپ کے فیصلے بھی اچھے نہیں لگتے، جب استاد کی عظمت احترام سے دل سے نکلتا ہے تو ان کی تنبیہات اور فیصلے بھی اچھے نہیں لگتے۔ جب اللہ کی عظمت اور احترام دل میں ہوتا ہے تو کیا مسلمان کیا کہتا ہے، اگرچہ یہ چیز مجھے ناگوار گزر رہی ہے لیکن اس میں میرے لیے کوئی بھلا ہی ہوگا۔ جب باپ کی عظمت اور احترام دل میں ہوتا ہے تو اگرچہ میری طبیعت کے خلاف ہے لیکن باپ تو میرا خیر خواہ ہی ہے۔ جب استاد کی عظمت اور احترام دل میں ہوتا ہے اگرچہ میری طبیعت کے خلاف بات ہو رہی ہے لیکن استاد تو میرا مربی ہے نا، شکوے شکایت نہیں پیدا ہوتا۔ آج استاد سے بھی شکوے شکایت ہے، ماں باپ سے بھی شکوے شکایت ہے، اور اللہ سے بھی شکوے شکایت ہے۔ دل عظمت سے خالی ہو گیا، امام کی بات اچھی نہیں لگتی، مربی کی بات اچھی نہیں لگتی، ماں باپ کی بات اچھی نہیں لگتی، عظمت نہیں نا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف بندوں کا معاملہ نہیں، یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتا ہے کہ اللہ کی عظمت اور احترام دلوں میں نہیں رہتا، پھر اس کے فیصلوں پر بھی انکار ہوتا ہے، پھر اس کے فیصلوں پر بھی شکوے شکایت ہوتی۔ میرے گھر میں ایسی مصیبت آنی تھی، آئی رکاوٹیں میرے گھر میں ہی ہیں، پھر یہ باتیں ہوتی۔ دل عظمت سے خالی ہے، آج کسی کی عظمت نہیں، احترام نہیں، ادب نہیں، یہاں نفسانیت بھری ہوئی ہے، نفسانیت، بس میں، میری رائے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، میری چاہت کے خلاف جو بھی کرے گا نا غلط، میری چاہت کے خلاف جو بھی کرے گا، چاہے وہ باپ ہو، چاہے استاد ہو، چاہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہو، الیاذ باللہ، میری چاہت کے خلاف جو ہو رہا ہے، یہ نفس کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ بڑی برائی ہے، بڑی برائی، اللہ حفاظت فرمائے. آج نئی نسل میں تو یہ ہے ہی نہیں، اور یہ ہمارے دین کی روح ہے. ہمارا پورا جو دین ہے نا وہ ادب پر ہے، احترام پر ہے. استاد کا ادب ہے تو اس بچے کے اندر اصلاح اور تربیت ہوگی، شیخ اور مربی کا ادب ہے تو اس سے اس کی تربیت ہوگی، ماں باپ کا ادب ہے تو اس سے اس کی تربیت ہوگی. ہمارے پورے دین کی روح ادب اور احترام سے، احترام عظمت ہو. جن بچوں اور جن گھروں کے اندر علماء کی عظمت اور قدر ہوتی ہے نا، ان بچوں کی تربیت آسان ہو جاتی ہے، ان بچوں کی تربیت آسان ہو جاتی ہے. کیونکہ جب ان کے دلوں میں بچپن میں دینداروں کا ادب آ گیا، علماء صلحاء کا ادب آ گیا، تو اب ان کے دل میں ان کی باتیں اثر کرتی ہیں. وہ ان بزرگوں کی صحبت سے، ان علماء کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی زندگیاں اثر لیتی ہیں. اور یہ ادب نہ ہو تو بتائیے وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ ماں باپ کا بھی ادب نہیں، ان کی بات کا بھی اثر نہیں، علماء صلحاء کا بھی ادب نہیں، ان کی بات کا بھی اثر نہیں، دین والوں کا ادب نہیں، ان کی بات کا اثر نہیں، تو بتائیے گلی سڑکوں کے اندر سے دین سیکھے گا؟ اس کی تربیت کون تربیت کرے گا؟ اس کی پیغمبر تو آنے سے رہے، پیغمبر تو آنے سے رہے. تو ہماری دین کی تو روح ادب سے چلتی ہے. مَن يُعَظِّم شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جن کے دلوں میں دینی شاعر کہ جن چیزوں کی اللہ کی طرف نسبت ہو گئی، اللہ والا ہو گیا، اس کے پاس اللہ کا علم ہے، اس کے پاس اللہ کا دین ہے. جن چیزوں کا اللہ کی نسبت ہو گئی، جن کے دلوں میں ان کی عظمت ہے، ادب ہے، یہی پاکیزہ دل کی علامت ہے. تو شکوے شکایت وہیں ہوتی ہے جب دل ادب احترام سے خالی ہو جاتا ہے. وہاں ہر چیز کو اعتراض اعتراض رکھتا ہے، اعتراض اعتراض کی نظر سے دیکھتا ہے. میں عرض کروں بندوں تو بندے، اللہ کے بارے میں ایک مخلوق ایسی بھی ہے جسے اللہ کے بارے میں بھی ہمیشہ اشکال رہتا ہے، یہ اللہ کا حکم کیوں ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیسا حکم ہے اللہ کا، شریعت کا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ادب ختم ہوتے ہوتے، احترام ختم ہوتے ہوتے، دلوں کے دلوں سے عظمت ختم ہوتے، یہاں تک جا پہنچتا، یہاں تک جا پہنچتا. تو ظاہر ہے اولادوں کے دلوں کے اندر بھی جب عظمت ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، تو پھر ماں باپ کی تنبیہ کرنا اثر کرتا ہے. اور عظمت نہ ہو تو ماں باپ کی بات بھی اچھی نہیں لگتی، مارنا تو دور کی بات. اگلے دن میں پڑھ رہا تھا، بیٹے سے باپ نے موبائل لیا، بیٹا جو ہے وہ تھانے پہنچ گیا، ابا نے میرے سے موبائل لے لیا. یہ مغرب میں ہوا کر دوں، ابا نے موبائل لے لیا، تھانے پہنچ گیا. ایسا ہی ہوگا، پھر یہ رسوائیاں ہوں گی، پھر یہ رسوائیاں ہوں گی. ایک مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے. اسی مجلس میں کسی شخص نے حجاج بن یوسف کی برائیاں شروع کر دیں تو عبداللہ ابن عمر نے ٹوکا اور فرمایا، دیکھو یہ جو تم ان کی برائیاں بیان کر رہے ہو نا، یہ غیبت ہے. اور یہ مت سمجھنا کہ اگر حجاج بن یوسف کے گردن پر سینکڑوں انسان کا خون ہے تو اب اس کی غیبت حلال ہو گئی. حالانکہ اس کی غیبت حلال نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ جہاں حجاج بن یوسف سے ان کے سینکڑوں انسانوں کا خون کا حساب لیں گے جو اس کے گردن پر ہے، تو وہاں اس غیبت کا بھی حساب لیں گے جو تم اس کے پیچھے کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. لہذا یہ مت سمجھو کہ فلاں شخص فاسد فاجر ہے، اس کی جتنی چاہو غیبت کر لو، بلکہ اس کی غیبت کرنے سے احتراز کرنا ضروری ہے. فاسق فاجر کی بھی غیبت کرنا جائز نہیں، جائے کسی نیک آدمی کی. کہ جائے کہ وہ جس کی زندگی میں کوئی کھلا گناہ نہیں ہے، جس کی زندگی میں کوئی کھلی نافرمانی نہیں ہے، اس کی غیبت کرنا کیسا ہوگا؟ پھر فاسق فاجر کی بھی غیبت زیادہ نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو پرہیزگاری نصیب فرما دے، احتیاط نصیب فرما دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين، اپنے فضل سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما. مولا کریم اپنے فضل سے ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما، تمام قسم کی خطاؤں سے کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، باطنی امراض سے جسمانی امراض سے ہمیشہ ہمیں محفوظ فرما، روحانی جسمانی صحت نصیب فرما، بلاؤں سے وباؤں سے ہماری ساری امت کی حفاظت فرما، بلاؤں سے وباؤں سے ہماری ساری امت کی حفاظت فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا باطنی ظاہری ہم سب کے لیے آسان فرما، ساری امت کے حال پہ رحم فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا